بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام پر پورا اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر ایک مستقل آبادی اور گاؤں تھا، جہاں بنو عمر ابن عوف، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے، ان کے کچھ لوگ آباد تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں 14 روز قیام فرمایا. جب آپ وہاں قیام پذیر تھے، مقیم تھے، مدینہ منورہ سے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے عرب کے 2 قبیلے تھے اور یہود کے 2 قبیلے تھے. مشرکین کے جو قبیلے تھے، وہ اوس اور خزرج، وہ سب عربی النسل، ان کے آبا و اجداد یمن سے آ کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے. اور یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ان کے اندر آپس میں چپقلشیں ہوتی رہتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قبیلے تھے عرب کے، ان میں بھی خزرج کے 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں حج کے موقع پر ملاقات ہوئی اور ایمان لائے، اور آنے کے بعد یہاں مدینہ منورہ میں چرچا ہوا. دوسرے سال 12 آدمی گئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی، ایمان و اسلام کی. یہ بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے. پھر وعدہ ہوا آئندہ سال دوبارہ اسی جگہ پر منا کے اندر جمرہ عقبہ جہاں ہے وہاں ملاقات ہوگی. دوسرے سال 75 آدمی، جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں تھیں، گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اس طرح مدینہ منورہ کے اندر اسلام آیا. یہود تو چونکہ حج کے اندر جانے کا سوال ہی نہیں، ان کو نہیں جاتے تھے. تو یہ مشرکین عرب کے جو قبائل تھے، جنہوں نے اللہ کے توفیق سے ایمان قبول کیا، وہ البتہ حضور کی خدمت میں وہاں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہوئے. یہاں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے نقل کرتے تھے. ان کی زبانی یہود بھی سنتے تھے، اور یہودیوں کو یہ بات اپنی اگلی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے معلوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری زمانے میں ایک نبی کو بھیجیں گے، جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، اور جو ہجرت کر کے یہیں مدینہ منورہ آنے والے ہیں. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں تھی ان سے وہ واقف تھے. تو بہرحال ان کی یہ ایمان لانے والے عربوں کی زبانی جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو بہت سو کو اس بات کا یقین ہو چلا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی اگلے نبیوں نے بشارتیں دی تھی, جن کے آنے کی خبر دی تھی, اور جن کی بشارتیں اور جن کی علامتیں اور نشانیاں اگلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. انہی جاننے والوں میں ایک یہود کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام. وہ ان ساری چیزوں کو سنتے تھے اور ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں جن کی خوشخبری اگلے نبیوں نے دی ہے اور اگلی کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے. تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور قبا میں آپ کا قیام رہا, ان کو پتہ چلا. واقعہ تو بڑا لمبا ہے, وقت میں بہت کمی ہے, اس لیے میں مختصراً عرض کروں گا. تو فوراً یہ اپنے باغ کے اندر کھجوریں اپنے درخت سے توڑ کے اتار رہے تھے, اطلاع سنتے ہی وہاں سے مارے خوشی کے چھلانگ میں لگائی انہوں نے. اور ان کی پھوپھی بھی وہاں تھی, وہ بھی یہودیہ تھی. ان پھوپھی نے کہا بھی کہ تم نے تو ان کی آنے کی خبر میں ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہوں, کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی مانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جواب میں کہا کہ جی ہاں, یہ بھی اسی جماعت اور اسی گروہ یعنی نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن سے حضرت موسیٰ کا تعلق تھا. اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں قبا. فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میری جب پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تو فعرفت انہ لیس بوجہ کذاب, مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے, وہ باتیں بھی ترمذی شریف کی روایت کے اندر موجود ہیں, ابھی ان کی تفصیل کا موقع نہیں. تو بہرحال اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں, ان کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ واقعہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں بھی موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیے. انہوں نے سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت جبریل نے آ کر مجھے ان کے جوابات بتلائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب جب ان سے کہے تو فوراً وہ ایمان لے آئے. بہرحال ان کے ایمان لانے کے بعد چونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین یہود میں گزرا تھا اور بڑے عالم تھے دین یہود کے, اب ایمان لائے تو دین یہود کے اندر بہت سارے جو احکام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے تھے ان میں سے ایک حکم تھا یوم السبت کی تعظیم کا, یعنی سنیچر کے دن میں کوئی کاروبار کام کاج کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس دن کو گویا گزارا جائے, یہ ان کو حکم تھا. آج بھی یہود اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, چنانچہ پوری زندگی انہوں نے اس پر عمل کیا تھا. اب جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ دین یہود کے اندر سنیچر کے دن کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا اور اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام میں یہ حکم نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی اگر اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارے تو اسلام منع بھی تو نہیں کرتا. انہوں نے یوں سوچا اپنے ذہن سے, تو گویا میں اگر اس کے مطابق سنیچر کے دن کو اللہ کی عبادت میں گزاروں تو گویا یہود کے دین کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. دین یہود میں ایک دوسرا حکم بھی تھا, ان کے لیے اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا. حضرت یعقوب علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام جو ان یہودیوں کے جد اعلیٰ ہیں, انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے اور یہ بنو اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہیں. تو یہ ان کو ایک مرض تھا, انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ, ان کو اونٹ کا گوشت بڑا مرغوب تھا, منت مانی تھی کہ میری یہ بیماری اچھی ہو جائے, تو گویا اللہ کے خاطر میں اپنی اس مرغوب چیز یعنی اونٹ کے گوشت کو اپنے آپ پر حرام کر لوں گا. چنانچہ وہ بیماری ٹھیک ہو گئی, اور اسی بنیاد پر یہود کے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا نہیں جاتا, گویا حرام قرار دیا گیا. تو یہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا نہیں تھا. اب ایمان لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, انہوں نے دوسری بات یہ سوچی کہ دین یہود کے اندر اونٹ کا گوشت کھایا نہیں جاتا, اور اسلام نے اونٹ کے گوشت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے. حلال قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, اور نہ کھانا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, واجب نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں حلال ہیں, لیکن بہت سو نے زندگی بھر کھائی نہیں, اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اوپر کوئی عزت تو پڑتی نہیں. اونٹی کے گوشت کو لے لیجئے, اس مجمع میں کتنے ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسری بات یہ سوچی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو دین یہود کے حکم پر عمل ہو جائے گا, اور اسلام نے چونکہ اونٹ کے گوشت کو خالی حلال اور جائز قرار دیا ہے, ضروری اور واجب نہیں, اس لیے اسلام کے حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. ایک دوسری بات یہ سوچی, یہ دو باتیں انہوں نے سوچی. جی, انہوں نے یہ دو چیزیں سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں گویا سنیچر کے دن کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاروں گا, تاکہ وہ تعظیم السبت والا جو حکم ہے یہودین یہود کا, اس پر عمل بھی ہو جائے اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہ ہو. اور دوسری بات یہ سوچی کہ میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا, تاکہ یہود کے دین یہود کا جو حکم ہے اونٹ کے گوشت کی ممانعت اور حرام ہونے کا, اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے, اور اسلام نے چونکہ اس کو واجب اور ضروری نہیں قرار دیا, اس لیے اس کے خلاف بھی نہ ہو. یہ چیزیں سوچی, اور اس کے اوپر گویا عمل کا انہوں نے گویا اپنے طور پر ارادہ کیا. اسی پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. گویا ان کو تنبیہ کی گئی کہ جب آپ نے دین یہود کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا اور دین اسلام میں داخل, اب آپ کا یہ سوچنا کہ فلانا حکم دین یہود کا ہے اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, اس لیے میں اگر اس پر عمل کر لوں تو دونوں چیزوں پر گویا عمل ہو جائے گا, یہ اپنے آپ کو اسلام کے جو حوالے کرنا ہے پورے طور پر اس کے خلاف ہے. ہماری زندگی کا ہر ہر جز اور ہر ہر عمل گویا اسلامی احکام کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ادھر کی طرف نگاہ کرنا, حالانکہ یہ دونوں احکام جن کے متعلق انہوں نے سوچا تھا وہ باقاعدہ آسمانی حکم تھے, یعنی دین یہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا, اگرچہ اسلام میں وہ حکم منسوخ قرار دیے گئے, لیکن ایک زمانے میں گویا اللہ کے حکم کے طور پر عمل میں رہے تھے. کوئی غلط ان کی ایجاد نہیں تھی یہودیوں کی, لیکن بس اب آپ نے جب دین اسلام کے اندر قدم رکھا ہے تو آپ کے لیے کسی حال میں یہ درست نہیں ہے کہ آپ ادھر دیکھیں. اور تنبیہ کر دی گئی, گویا آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بس یہ ہے سبق اس آیت کا, ایک مومن کی زندگی پورے پوری اسلامی احکام کے مطابق ہونی چاہیے, اس کی زندگی کا کوئی حصہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اسلام کے احکام سے ہٹ کر کے ہو. اگر یہ ہوگا تو تو گویا اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف بات کہی جائے گی. یہ خلاصہ ہے اس آیت کا. اب اسلام نے جو احکامات دیے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اسلام نے احکامات دیے ہیں. عقائد کی درستگی کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، اخلاق کے متعلق، معاشرت یعنی ہماری زندگی کیسی، آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے متعلق یہ پانچ شعبے ہیں دین کے. ہر ہر شعبے سے متعلق اسلام نے تفصیلی احکامات دیے ہیں. ایک مسلمان اسی وقت صحیح معنی میں اور کامل طور پر مسلمان کہا جائے گا جب اپنی زندگی کے ان پانچوں شعبوں کو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لے. میں نے جیسا کہ عرض کیا اس انسانی زندگی کے پانچوں شعبوں سے متعلق اسلام نے تفصیلی ہدایت عطا فرمائی. جو آدمی اپنی زندگی کے ان پانچوں شعبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق بنا لے وہ اس لائق ہے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ یہ مکمل مسلمان اور مومن ہے. آج کیا ہو گیا؟ آج یہ ہو گیا کہ ہم نے دین اسلام کو عبادات تک محدود کر دیا، اور عبادات میں بھی صرف نماز، کہ بھائی ایک آدمی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ خود بھی یوں سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کے متعلق گمانیوں کرتے ہیں کہ یہ گویا پورے پورا دین کے اوپر عمل کرتا ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ اسلام کے احکام کے تو پانچ شعبے ہیں، ان میں سے عبادات یہ ایک حصہ ہے، پانچواں حصہ، اور اس پانچواں حصہ عبادات کے بھی چار یہ ہیں نماز، روزہ، حج اور زکات. اس میں سے نماز جو ہے وہ ایک حصہ، گویا نماز جو ہے وہ بیسواں حصہ ہوا دین اسلام کے احکام کا. ایک آدمی پانچ نماز پڑھ لے پابندی سے، اس کے متعلق لوگوں کا یوں سمجھنا اور اس نماز پڑھنے والے کا بھی اپنے متعلق یہ گمان کرنا کہ میں پورے پورا دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، یہ گویا دین کی حقیقت سے ناواقفیت ہے. ضرورت اس کی ہے. آج کیا ہو گیا، ہم دکان پر بیٹھے گا ایک مسلمان تو اس کے معاملات جو ہیں شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہیں. اگر آج تجارت کرنے والے اہل ایمان جتنے بھی ہیں وہ اسلامی احکام کے مطابق تجارت کریں اور التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ، کہ وہ تجارت کرنے والا جو سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کا پیشہ کرتا ہے قیامت کے روز نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر یہ عمل کر لے تو لوگ دیکھیں گے کہ اسلام کے خوبیاں کیا ہیں. بہت سے دنیا میں ایسے ممالک ہیں، یہ جاوا، سماترا وغیرہ، ملیشیا کا علاقہ اور انڈونیشیا کا، وہاں اسلام ان مسلمان تاجروں کے ذریعے سے آیا. وہ اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرتے تھے، لوگوں نے اس تجارت کو دیکھ کر کے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا اور ایمان لے آئے. آج ہم مسجد کے اندر تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، پانچ وقت کی نماز وہ بھی کتنے پڑھتے ہیں، وہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. سبھی تو وہ بھی نہیں کرتے، جو چند کرتے ہیں وہ، اور باقی دکان پر بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں اپنی تجارت کو اسلام کے مطابق بنانا ہے. گھر میں معاشرت، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، گھر کے باہر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا ہے، وہ بھی سب کچھ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتلا دیا. آج اگر ہماری معاشرت اسلام کے احکام کے مطابق ہو جائے تو پھر دیکھو یہ ساری دنیا ایمان قبول کر لے گی. آج ہماری معاشرت کے اس غلط انداز نے لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکا ہے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج مسلمان اسلام کے دروازے کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہیں دوں گا. گویا اس کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر حصہ ہر شعبہ اسلامی احکام کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. ایسا اگر ہم کریں گے نا تب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اس آیت میں جس چیز کی طرف ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ کہلائے گا. ورنہ مسجد میں آ کے نماز تو برابر پڑھتے ہیں, گھر میں بیوی کا حق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے, بھائی بہنوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, قطع رحمی کرتے ہیں, پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, تو یہ نماز بھی آپ کی اس صورت میں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی, سراحت ہے. ایسے آدمی کی نماز پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جو اجر ملنا چاہیے نہیں ملتا. اسلام کے یہ شعبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک شعبے کی کمی دوسرے پر اثر کرے گی. معاملات کی درستگی, حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کسی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں, 9 درہم حلال اور 1 درہم حرام, جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اب اندازہ لگاؤ یہ نماز اور یہ حرام پیسے سے خریدے ہوئے کپڑے میں کیا جوڑ. لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی, معلوم ہوا کہ جب تک ہم ہر شعبے کو درست نہیں کر لیں گے وہاں تک وہ دوسرے شعبے کے اوپر عمل کیا ہوا وہ اتنا ہمارے لیے مفید اور مؤثر نہیں ہوگا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جو شروع کیا, حضرت فرماتے تھے کہ ہم یہ جو نماز کی دعوت دیتے ہیں یہ تو الف با ہے اس راستے کی. جیسے کسی بچے کو آپ پڑھائی میں لگاتے ہیں تو اسکول میں لگائیں تو اے بی سی ڈی پہلے سکھائی جائے گی, کیا مدرسے میں داخل کریں گے الف با پہلے سکھائیں گے. تو یہ الف با ہی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ تو شروعات ہے, آگے پورا وہ سلسلہ جو اس کو بتایا جانے والا ہے وہ سامنے ہے نگاہوں. اسی طریقے سے یہ نماز کی دعوت کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ خالی نماز نہیں, نماز کے بعد ہمیں اپنی ساری زندگیوں کو اسلام کے احکام کے مطابق پورے طور پر بنانا ہے, اور جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے, اور یہی تعلق اور محبت بندے کو اللہ کے دوسرے احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. اس لیے چاہیے ہم کو کہ ہم اپنی زندگی کو پورے پورا اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں. یہی پیغام ہے اس آیت کا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام کے یہ سارے شعبے آئے ہیں کہ نہیں, کون سے شعبے میں کمی ہے, اس کمی کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.